السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 3503 اور لیث نے بیان کی کہ مجھ سے ابوالاسود محمد نے بیان کیا اور ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا. عبداللہ بن زبیر بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں کیونکہ ان لوگوں کی رسول اکرم سے قرابت تھی, یعنی یہ آپ کے ننیحالی رشتہ دار تھے. یہاں پر یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے اور پیچھے کی احادیث ہم اس لیے چھوڑ چکے ہیں کیونکہ پیچھے وہی سیم احادیث کہ قریش کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تھے, یعنی جو آپ کا ددیحال تھا یعنی آپ کے والد, اور جو آپ کا ننیحال تھا آپ کی والدہ کی طرف سے جو خاندان تھا وہ بھی آگے چل کر قریش ہی سے مل جاتا تھا, لیکن یہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے, قبیلہ بنی زہرہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جو حضرت آمینہ تھیں آپ کی والدہ وہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں, آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آگے جا کر رسول اکرم کے خاندان ہی سے مل جاتی تھی, لیکن خاص طور سے یہاں یہ بتایا گیا ہے یعنی اس کو لایا گیا اس لیے کہ آپ دیکھیں نسب کس وجہ سے ہوتا ہے, یہ خاندان یا خونی رشتے کس وجہ سے ہوتے ہیں, تاکہ ان کا یعنی قرابت داری کا احساس کیا جائے, اس کا خیال رکھا جائے, رسپیکٹ کی جائے اور اس میں زیادہ صلہ رحمی کی جائے. خاندان اور نسب اس لیے نہیں ہوتے کہ فخر اور غرور کیا جائے, بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور کیوں ان کا خیال رکھتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی رشتہ دار تھے, آپ کی والدہ سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے خیال رکھا اور اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس حدیث سے آپ غور سے سنیے گا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, ان سے لیث نے, اور ان سے کہا ہم سے ابوالاسود نے, ان سے عروہ بن زبیر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھی, کیونکہ ان کو بہت سارے لوگ گفٹ اور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے, کیونکہ وہ رسول اکرم کی چہیتی بیوی تھی, تو لہٰذا لوگ زیادہ ان کو بھیجتے تھے تحفے تحائف. تو وہ کیا کرتی تھیں, جتنے بھی ان کے پاس تحفے تحائف آتے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا کہ ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے, یعنی جب عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخاوت برتتی تھیں, بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھیں, تو عبداللہ بن زبیر کو لگا کہ بہت زیادہ ہی چونکہ دے دیتی ہیں اللہ کی راہ میں, تو اس سے ان کو روکنا چاہیے. تو اب جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا, اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے. یعنی اب انہوں نے کیا کر لیا, ایک طرح سے اپنے آپ پر ایک قسم ڈال دی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر مجھے سخاوت کرنے سے یا اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے روک رہے ہیں, اس لیے اب میں تو اب عبداللہ سے بات نہیں کروں گی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اکرم کے نانیحالی رشتہ داروں, جو آپ کے ننیحال کی طرف سے رشتہ دار تھے, بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانی. اس پر بنو زہرہ نے جو رسول اکرم کے ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبداللہ بن اسود بن عبد یغوس اور مسور بن مخرمہ بھی تھے, عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھے تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. جب عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرنے کے لیے بطور کفارہ قسم کے بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا. پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے. پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی تو میں نے کوئی خاص بیان کر دی تھی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی. انہوں نے چونکہ کوئی خاص مخصوص الفاظ ادا نہیں کیے تھے کہ میں اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو میں 10 غلام آزاد کروں گی یا 15 یا 5, تو انہوں نے کوئی مخصوص فگر نہیں بتایا تھا. لہٰذا کیا انہوں نے کیا تھے کہ بس اب مجھ پر یعنی نظر میں نے مان لی ہے, تب وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ وہ کرتی رہی تاکہ ان کی قسم کا وہ جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے. اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی, کیونکہ ان کی بہن کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, اور یہ چار بڑے جو عبداللہ بہت مشہور عبادلہ ان میں سے ایک تھے. اور یہ دراصل یعنی جب خلافت ان کے ہاتھوں پر مکہ والوں نے بیعت کی تھی تو یہ خلیفہ بن گئے تھے, جس وقت ادھر مروان بن حکم یا ان لوگوں نے جہاں پر خلافت کے کچھ جھگڑے چل رہے تھے وہاں پر شام میں, تو اس وقت مکہ اور مدینہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ بنا لیا تھا. تو یہ خلیفہ تھے اور بہت مالدار تھے, چونکہ عبداللہ بن زبیر بزنس بھی کرتے تھے اور ان کے والد کا بھی ان کو ورثے سے بہت کچھ ملا تھا, تو بہت مالدار تھے ماشاءاللہ. اور یہ اپنی خالہ کو بہت زیادہ دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی والدہ کی جگہ تھی, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور ان کو بھی ان سے بہت محبت تھی. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے تو کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے انفاق, اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا اپنے لیے بھی بچا کر رکھنا چاہیے. تو ان کی بات بھی درست ہے, ٹھیک ہے, رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ اتنا بھی نہ دے دو کہ پھر خود ہی محتاج ہو جاؤ, لہٰذا ایسا دو کہ اپنے لیے بھی ایسا کوئی سامان مہیا کر رکھو کہ جس کی وجہ سے تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. لیکن کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی بچا بچا کر رکھتے تھے, دونوں کے بیچ میں اعتدال والا معاملہ ہونا چاہیے. خیر, لیکن جو سخاوت کرتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے, یہ بات ہمیں پتہ چلتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دینا چاہتے تو جتنا دینا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ دینے دیں اور روکیے نہ اس کو. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے بارے میں اس طرح کہا کہ بہت زیادہ ہی یہ دیتی ہیں, لہٰذا ان کو روکنا چاہیے, تو وہ ناراض ہو گئے ان سے. اب یہاں پر خاص بات جو ہم کو پتہ چلتی کہ رشتہ داری کا خیال کس طرح رکھا جائے, یا نسب پر فخر کرنے کی بجائے آپ اس رشتہ داری کی بنا پر, اس خونی رشتے کی بنا پر ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کو اہمیت دیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں ماننا چاہتی تھی, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کس وجہ سے مانی؟ جو ان کے نانہالی رشتے دار تھے, جو کہ رشتے میں رسول اکرم کے ماموں ہوتے تھے, تو ان کے کہنے پر چونکہ وہ عبداللہ بن زبیر کو گھر میں لے آئے, لہٰذا اب وہ ان کو واپس نہیں کر سکتی تھی, تو انہوں نے ان کو پھر معاف کر دیا اور ان سے بات کر لی. تو یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے رشتے کا پاس و لحاظ رکھا. بعض وقت ہمارے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بول چال بند ہو جاتی ہے خاندانوں میں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے پر یا چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے سے تعلقات قطع کر لیے جاتے ہیں, اور پھر ایک فریق سامنے والا ماننا بھی چاہتا ہے اپنی غلطی کو, یا معافی بھی مانگنا چاہتا ہے, ملنا چاہتے تو سامنے والے اس کو ملنے نہیں دیتے ہیں یا ملنا نہیں چاہتے ہیں, اور بہت ہی سختی برتتے ہیں, خونی رشتوں کا پاس و لحاظ بھی نہیں کرتے. تو یہ چیز ایکچولی تکبر کی علامت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ, اکثر میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ بعض وقت کچھ لوگ اتنے فرعون بن بیٹھتے ہیں کہ اگر سامنے والا ان سے معافی مانگ رہا ہے بےچارے کہ ہمیں معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی, تو کہتے کہ بس, یعنی اس کا کوئی جواب نہیں دیتے, کہتے کہ دیکھیں گے بعد میں معاف کریں گے, یا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دے, ہم تو نہیں معاف کرنے والے, اس طرح سے ایسی باتیں کر کے ایک رعونت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں سمجھے. تو یہ چیز بہت غلط ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رسول اکرم کے ننیہالی رشتہ داروں کا پاس و لحاظ کر کے عبداللہ بن زبیر کو معاف کر دیا, اور ان کو اپنے گھر میں بھی آنے دیا اور اجازت دے دی. اور عبداللہ بن زبیر, آپ دیکھیں انہوں نے کتنا خیال رکھا کہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خود 10 غلام بھیجے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ 10 کے 10 غلام آزاد کر دیے. اور یہ عبداللہ بن زبیر کی پرورش اور تربیت خود عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی, یہ ان کی سگی خالہ تھی, یعنی اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے یہ, اور یہ ان کی خالہ تھی. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب رشتہ داروں میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ کبھی انبن ہو جائے یا ناچاقی ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے, کوئی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں خاندان کے, تو خاندان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اور اگر کوئی خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے خاندان کے ہیں, آپ کیوں ہم سے اس طرح کا معاملہ یا سلوک کر رہے ہیں, تو زیادہ خیال رکھا جائے. اور آپ دیکھیں زیادہ کلیشز کہاں ہوتے ہیں, آپ بتائیے زیادہ پرابلمس کہاں ہوتے ہیں, ملنے جلنے والوں میں, دینی ساتھیوں میں یا رشتہ داروں میں؟
رشتے داروں میں
زیادہ, جی رحمی رشتوں میں زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ میل جول, زیادہ ملاقات انہیں سے ہوتی ہے. اور آپ لوگ بتا سکتے کہ ریزن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہوگا کہ صلہ رحمی والے رشتے جو ہے, یعنی رحمی رشتے, ان میں کیوں ہوتے ہیں زیادہ یہ ناچاقیاں اور ناراضگیاں؟ جی پہلا ریزن زیادہ جو نظر آتا ہے, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتے ہیں, یعنی اپنے رشتے داروں سے ہمارے جو تقاضے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ سب نے ہم کو یہ کرنا چاہیے, فلانے یہ نہیں کیا, فلانے وہ نہیں کیا, فلانے نہیں کیا. اور ایکچولی منفی سوچ, اگر ہم منفی سوچ کی بجائے مثبت سوچ رکھیں, ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں, اور تقاضوں کی بجائے دینے والے بنیں, یعنی ان سے مانگنے کی بجائے ہم خود اپنی طرف سے دینے والے بنیں. دینے سے مراد نہیں کہ صرف پیسہ اور مال ہی آپ دیں, بلکہ آپ جو بھی محبت ہے, اچھا رویہ ہے, عاجزی ہے, نرمی ہے, یہ سب آپ دینے والے بنے, آپ یقین جانے ساری شکایتیں ختم ہو جائے گی. اور یہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے نا قریبی رشتوں کے ساتھ, یہ بہت اجر کا باعث ہے, یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو لہٰذا اب یہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے ان سے بات بند کی تھی کہ ان کا جائز ریزن تھا کہ وہ ان کو انفاق کرنے سے روک رہے تھے. لیکن ہمارے جو ناچاقیاں ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہیں؟ یہ نیک کام کی وجہ سے ہوتی ہیں یا برے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر ہمارے یہاں پر جو ناچاقیاں ہوتی ہیں جی برے, یعنی ہم منفی سوچ رکھتے ہیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں, یا ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں. تو اس لیے وہ نہ رکھیں, جتنا ہو سکتا درگزر کا معاملہ کریں اور رشتوں کو جوڑے رکھیں, صلہ رحمی کریں. اور اگر کوئی خاندان والے اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں, کوئی خاندان کے بڑے بزرگ لوگ ہیں, بڑے بزرگ اگر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو فوراً مان لینا چاہیے. اب دیکھیں خاندان اسی لیے ہوتے ہیں, قبیلے اور برادریاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کیا جائے, نہ کہ ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کیا جائے, ایک دوسرے کو کمتر قرار دیا جائے کہ میں اچھی تم برے, میرا خاندان اچھا تمہارا خاندان کمتر. یہ چیز بہت, یعنی جو نسلی تعصب ہے وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے اصل میں, کہ خاندانی غرور, خاندانی تکبر, نسل کا غرور اور نسل کا تکبر جو تکبر, اور یہ جو ابھی پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, آپ دیکھیں یہی ہے ہر پوری دنیا میں, اور اسپیشلی جب یعنی ہم دیکھنے جاتے ہیں تو یہ گورے اور کالے کا بہت فرق کرتے ہیں ہم لوگ. یعنی ہمارے پر بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لڑکی پیدا کہ اچھا گوری ہے یا رنگ کم ہے, رنگ اچھا تو کریں گے چلو کوئی فکر کی بات نہیں. لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تب بھی یہی مد نظر ہوتا ہے کہ فیئر جو یعنی جس کا رنگ اچھا ہو وہ دیکھ کر کریں گے. تو آپ بتائیے جو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو نسل کا اور خوبصورتی کا یہ جو ہم نے بنا لیا ہے معیار, ان سب کو چھوڑ کر ہم کیا دیکھیں؟ تقویٰ دیکھیں, دینداری دیکھیں, اور اللہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ہمیں بھی محبت ہو, نہ کہ ہم ان کا رنگ دیکھیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے پاس نہ بیٹھتے تھے یا ان کے قریب نہ ہوتے تھے, جبکہ وہ حبشی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں جو بلیک کلر ہوتا ہے اس میں بھی بہت ہی جو پکا کالا رنگ جس کو کہتے ہیں نا, ویسا رنگ تھا ان کا. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ وہ ہو گئے تھے کہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں کیا حدیث بتائی تھی جو تحت الوضو کے بارے میں تھی, کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ عطا کرتا ہے, کس پر؟ عاجزی پر, نیکی پر, عبادات پر, نہ کہ خاندان نسب اور رنگ اور نسل پر. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا پاس و لحاظ کیا جائے. اگر بڑے لوگ کوئی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ آپ سے کچھ کہہ رہے ہوں تو آپ کو ماننا ضروری ہے اگر وہ حق بات ہے اور صحیح بات ہے. قرآن کا قریش کی زبان میں نازل ہونا, اگلی حدیث دیکھیے, حدیث 3506. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے, اور ان سے ابن شہاب نے, ان سے انس رضی اللہ عنہ کے عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر, سعد بن عاص اور عبدالرحمن بن حارث بن حشام کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا. چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے تین قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت سے, جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, قرآن کے کسی مقام پر یعنی اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا یا پھر قریش کی زبان کے مطابق لکھنا, کیونکہ قرآن مجید قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. سبحان اللہ. اور وہ جو کہا رہے تھے کہ سبا قرات پر قرآن نازل ہوا تھا, تو ایکچولی عثمان رضی اللہ عنہ نے جو یہ کمیٹی بنائی تھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ سبا قرات کو اسی ایک قرات میں ضم کر دیا, یعنی اس میں ملا دیا, یعنی اس میں وہ تمام قرات اب موجود ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں مصحف عثمانی کیوں مشہور ہے, کیونکہ انہوں نے ایک تلاوت قرآن پر سب کو جمع کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے. کیونکہ کیا ہوتا تھا, جس قرآن اصل میں الگ الگ اس پر نازل ہوا تھا, اللہ کے رسول نے جبریل امین سے درخواست کی تھی کہ میری امت کی آسانی کے لیے, میرے قبیلے کی آسانی کے لیے, کیونکہ کچھ لوگوں سے شین ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا, کچھ لوگوں کی زبان سے سین نہیں نکلتا تھا, کچھ لوگ عین نہیں صحیح سے ادا کر پاتے تھے, تو رسول اکرم نے ان کی آسانی کے لیے کہا تھا کہ جیسا وہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیا جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر قرآن پڑھتے تھے اسی طریقے پر اس کو محفوظ کیا گیا, یعنی جو ایکچوئل اس کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا یا لکھنے کا طریقہ تھا, تو لکھتے بھی اس طریقے پر تھے جو جیسا پڑھا جاتا تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے پڑھا, کیونکہ آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اس زمانے میں ہر قبیلے کی بولیاں تھوڑی سی الگ تھیں, یعنی تھوڑے تھوڑے فرق سے, تھوڑے تھوڑے فاصلے سے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں یا پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور کچھ چیزوں کو جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ سین کو شین بولتے ہیں, شین کو سین بولتے ہیں, ہے نا, ان کی زبان نہیں الٹتی ہے. تو آپ اتنا آپ یعنی کتنی بھی کوشش کریں وہ زبان نہیں الٹتی. جیسے کہ مصری لوگ جیم کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جی جی گا کہتے ہیں, گا کہتے ہیں. تو اب لیکن دیکھیں اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جی گمیل کہتے ہیں, جی ہاں جی 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 بالکل. تو اب کیا ہوا کہ جی ہاں بالکل. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ قریش کے ڈائلیکٹ پر لکھ دیا گیا, قریش کے لب و لہجے پر لکھ دیا گیا, تو اب کیا ہوا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اس کو اسی طریقے پر پڑھیں, ورنہ پھر کیا ہوتا کہ مصر والے پڑھتے جیم کو گاف پڑھتے, اور الگ سب ہر قبیلے والے پھر کیا کرنے لگتے تھے, اپنے اپنے طریقے پر پڑھتے تھے. لہٰذا ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا, ایک قرآن پر سب کو جمع کیا گیا, اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا. علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کو دعا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بہت بڑا کام کیا جو سب کو ایک قرآن پر جمع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں اس کو ایک قرآن پر جمع کیا گیا, کیوں قریش کے, کیونکہ رسول اکرم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, قریش کے قبیلے سے. بنو ہاشم آپ کا خاندان تھا، قریش کا آپ کا قبیلہ تھا، تو قریش کے جو ان کا جو بولنے کا طریقہ تھا، جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو ان کا ڈائلیکٹ تھا بولنے کا لکھنے کا جو بھی، تو اسی طریقے پر قرآن کو لکھا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ جو لکھنے کا طریقہ بھی ہے اس کا، جیسے کہ ابراہیم ہے، اگر آپ کہیں پر اگر اس میں ابراہیم را کے اوپر را کے پر کھڑا زبر ہے یا را کے بعد الف ہے، تو اسی لیے قرآن کو نقل کیا جاتا ہے، قرآن کا املا نہیں کروایا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیں آپ، یعنی قرآن کو آپ زبانی نہیں لکھ سکتے. اور کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ ابراہیم لکھنے کے طریقے ہمارے یہاں پر ہو سکتا ہے الگ ہوں، کوئی کھڑے زبر سے لکھے، کوئی الف کے ساتھ لکھے. اسی طرح اسماعیل بھی ہم لوگ بعض اوقات میم پر ہم کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اسماعیل لکھنے کے لیے، لیکن قرآن میں کہیں پر یعنی اسماعیل پر کھڑا زبر ہے، اور اس کو اسماعیل کا لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میم الف آپ لگا دیں کھڑا زبر کی بجائے، لیکن قرآن میں جہاں جیسا لکھا ہوا ہے، جہاں کھڑا زبر ہے وہاں کھڑا زبر لگانا ہے، جہاں الف ہے وہاں الف لگانا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ہر چیز کی حفاظت کی گئی، اور اس کو قریش کے زبان میں قریش کے محاورے پر لکھا گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن جو ہے ایکچولی مختلف صحابہ کے پاس مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ابو بکر صدیق پہلے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو فورس کرتے رہے، تو ابو بکر کہتے کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. پھر کمیٹی بنائی گئی، پہلے فرسٹ ٹائم قرآن لکھا گیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور جو بھی کاتبین وہی تھے ان کے ذریعے سے، اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو دوبارہ پھر لکھا گیا. پہلے تو ایک مصحف لکھا گیا تھا اور اس میں قریش کے لکھنے کے طریقے کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جب دوبارہ جب اس کو لکھا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس میں خاص طور سے قریش کے محاورے پر اس کو لکھا گیا، اور سارے کے سارے قریشی صحابہ تھے، اس میں صرف زید بن ثابت اکیلے ایک انصاری صحابی تھے. تو اس نے ان کو کہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کہ اگر جب کہیں مشکل پیش آئے اور لکھنے میں اختلاف ہو تو یہ تینوں قریشی صحابہ سے مشورہ کر کے اس کو قریش کے لب و لہجے پر لکھنا. تو الحمدللہ آج یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں جو موجود ہے، یہ جو مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں، تو ایکچولی یہ قریش کے طریقے پر لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں قریش جس طرح سے بات کرتے تھے اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا، تو وہ زبان بھی محفوظ ہے. ہر زبان 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، نئے نئے الفاظ اس میں آتے ہیں، یہ طریقے میں چینجز آ جاتے ہیں، لیکن عربی زبان واحد ایسی زبان میں جس میں کوئی چینجز نہیں آئے. اور اسی بنا پر اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آج رسول اکرم کے دادا عبد المطلب بھی آ جاتے ہیں تو وہی عربی وہ سنیں گے جو ان کے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے عربی بولی جاتی تھی، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. تو سبحان اللہ، یہ قرآن کی حفاظت کے لیے سارا کام ہوا. تو بہرحال قرآن کو بھی قریش کے اس پر لکھا گیا، رسم الخط پر لکھا گیا، یا قریش کے محاورے پر، یا قریش کے لب و لہجے پر لکھا گیا، آپ جو چاہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اللہ تعالیٰ ہم کو نسب کو بطر غرور کے استعمال کرنے کی بجائے عاجزی کے لیے اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کے لیے استعمال کرنے والا بنائے. یعنی نسب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک تو نسب محفوظ رہے، یعنی کیا کہیں گے جس کو کہ خاندان محفوظ رہے، اس میں کوئی اس طرح کی ایسی غلط ملاوٹ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو صلہ رحمی کے طور پہ، ایک دوسرے کو کے لیے محبت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاندان اور قبیلوں کو بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکے کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں. تو اس کو غرور کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کو صلہ رحمی کے طور پہ استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غرور اور تکبر کرنے کی بجائے عاجزی سے پیش آئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جہاں بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ بھی نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فلاں خاندان میں پیدا کر دیا، اس میں کیوں پیدا کر دیا، اس میں پیدا کرنا تھا. یہ چیز بھی دراصل ایک طرح سے شکایت ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض والا معاملہ ہوگا. تو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور کوئی پیشہ یا کوئی چیز بری نہیں ہوتی، ہر حلال اور جائز آمدنی چاہے وہ جو بھی پیشہ ہو وہ درست ہوگا، اور وہ ان کی عزت میں کمی اس لیے نہیں کی جائے گی کہ وہ پیشہ ہمارے نزدیک کم تر ہے. اگر کوئی جائز طریقے سے حلال کمائی کما رہا ہے تو وہ الحمدللہ وہ پیشہ اس کو اور عزت بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے نزدیک وہ شخص بھی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.